رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام بھائیوں کا اور پردہ نشین ماں اور بہنوں کا آج کے اس اجتماع میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ خیر مقدم ہے۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اسے ہمارے حسنات میں اضافے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ ہم سب کو اللہ تعالی دین میں، اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جب ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے۔ کچھ چیزوں پر عمل کرنا، کچھ چیزوں کو کتاب کی مان لینا، دین کی کچھ چیزوں کو تسلیم کر لینا اور کچھ کا انکار کر دینا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ کامل پورے طریقے پر اسلام میں داخل ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور جو تمہارا دشمن ہے شیطان، اس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ آج ہمیں غور کرنا ہے جس عنوان پر آپ سب جان رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ دور کا، ترقی یافتہ دور کا حساس موضوع، کہ آج آدمی پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، جانکار ہے، بہت ترقیاں کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں، دین پر عمل کے معاملے میں وہ پیچھے سے پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے، آپ دیکھیں یہ دراڑیں، یہ دوریاں، یہ اختلافات گھروں کے اندر، یہ کیوں ہیں؟ دوریاں کیوں ہیں؟ اختلافات کیوں ہیں؟ کیا ہم نے اس پر کبھی غور کیا؟ اکثر خاندانوں میں آج جھگڑے نظر آتے ہیں ہم کو، اکثر خاندانوں میں ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے۔ ایک آدمی بہت بڑا آدمی ہے، بہت پیسے والا ہے، بہت بڑا سیٹھ ہے، لیکن اس کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار یہاں وہاں گداگری کرتے پھر رہے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے فرض کے علاوہ نفلی روزے رکھ رہے ہیں، فرض زکات کے علاوہ نفلی صدقات کر رہے ہیں، اور حج و عمرہ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے، ہر سال حج کر رہے ہیں، اور سال میں دو تین مرتبہ موقع ملے تو دو تین مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں ہیں، رشتہ داری کو وہ جوڑ نہیں رہے ہیں، صلہ رحمی نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے لیکن بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ بندوں کے حقوق میں کوتاہی برت رہے ہیں، اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں، ایک بندہ اگر چاہتا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالی کی رحمت کا، اس کی مغفرت کا، اس کی جنت کا مستحق ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں کامیاب کر دے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ، اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کرے، اور ان میں خاص طور سے رشتہ داروں کے حقوق. یہ رشتہ داری کیا ہے؟ رشتہ داری کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے خود پیدا کیا ہے، اور جب اس کو اللہ نے پیدا کیا رحم کو، رشتہ داری کو، تو رحم نے اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ لیا، رحم عرش کے قریب کھڑی ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے اے رحم، اے رشتہ داری، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے قریب کروں گا، جو تجھ کو جوڑے گا اس کو میں اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اپنے قریب کروں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس کو اپنی رحمت سے دور کروں گا. غور کریں آپ، آج کتنی پاسداری ہے رشتہ داریوں کی، رشتہ داریوں کا کتنا ہم کو خیال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں، اپنے ہر خطبے میں اس آیت کو تلاوت فرماتے تھے جو سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. انسانیت کے رشتے کو بتایا گیا پہلے کہ سارے انسانوں میں آپس میں رشتہ داری ہے، کہ ان کا باپ، ان کی ماں ایک ہی ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم سب کے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. سارے انسان ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں. یہ ہماری رشتہ داری کہ ہم آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، یہ ہماری رشتہ داری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ڈرو اس اللہ سے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، والارحام، اور رشتہ داری کے معاملے میں، رحم کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. کیوں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ نکاح کا ہو، اس سے بڑھ کر خطبہ جمعہ کا ہو، اس سے بڑھ کر خطبہ عید کا ہو، ہر خطبے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو کیوں دوہرا رہے ہیں؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، الذی تساءلون بہ، جس کا نام لے کر تم سوال کرتے ہو. والارحام، والارحام، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جمعہ اور عیدین میں لوگ کثرت سے جمع ہوتے ہیں ان کے سامنے، نکاح میں فریقین دونوں خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں ان کے سامنے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بار بار وعدے فرما رہے ہیں کہ رحم کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تمہارا نگہبان ہے، تمہاری ہر ہر حرکت سے اللہ واقف ہے، تمہارے ہر معاملے کو اللہ جان رہا ہے. غور کریں میرے بھائیوں، آخر کچھ تو وجہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اتنا زور دیا، اس کی اتنی تاکید فرمائی. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے بلند اخلاق کی جب گواہی دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جب بیان کیے گئے کہ آپ اتنے اچھے اخلاق کے مالک ہیں، تو وہاں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان کیا گیا کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے، آپ رشتہ داریاں قائم کرنے والے. اور مخالفین اور مشرکین جب زیادتیاں کرتے تھے، ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے، یہاں تک کہ شعب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا محصول کر دیا گیا تھا اور اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہاں تک کہ صحابہ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا، کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں تھی، درختوں کے پتوں کو چبا کر وہ اپنا وقت گزارا کرتے تھے، کبھی کہیں سے کوئی چیز آ جاتی، کسی کا کوئی رشتہ دار بھیج دیتا تو اتنے سارے لوگوں میں وہ کہاں کافی ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذیتوں کو سہتے، لیکن آپ نے بد دعا نہیں کی کبھی، اتنا ضرور آپ نے فرمایا کہ تم اے قریش کے لوگوں، تم حق قرابت بہت اچھی طرح ادا کر رہے ہو. کیا یہی حق قرابت ادا کرنے کا طریقہ ہے؟ یہی قرابت داری کے ادا کرنے کا طریقہ ہے جو تم کر رہے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ، آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے نزدیکی لوگ فتح مکہ کے دن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو حکم دیتے، جو صحابہ آپ کے اشارہ ابرو پر اپنی جانیں نشاور کرنے کو تیار رہتے، ان سب کی گردنیں قلم کر دی جائیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عام معافی کا اعلان کیا. غرض یہ میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہم کو ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داریوں کو قائم کرنا، رشتہ داریوں کو نبھانا، رشتوں کو جوڑنا، اس کی کتنی تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور آپ دیکھیے ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گہری اور کتنی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم بات اس حدیث میں بیان فرمائی. ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، صحابی سے آپ فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. واتبعِ السیئات الحسنۃ واتبعِ السیئات الحسنۃ تمحوها، اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے، غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تم اس کے بعد نیکی کر لو، یہ نیکی تمہاری اس کوتاہی کو، اس غلطی کو ختم کر دے گی، صاف کر دے گی، مٹا دے گی. اور آگے فرمایا وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ. یہ عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم احادیث میں موجود ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تین چیزیں ہیں، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈرتے رہو. ایک بندہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کے دل میں تقویٰ ہو، وہ اللہ کی نافرمانی سے رکتا ہو، اللہ کو ایسے بندے محبوب ہیں، ایسے بندے پسند ہیں جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، متقین سے محبت کرتا ہے. آخرت میں نجات پانے کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ تقویٰ ہے. والعاقبت للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبادتیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، اللہ کا مقصود ان عبادتوں سے کیا ہے؟ تقویٰ بندے کے اندر پیدا ہو جائے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور بڑھتے جائیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہاں تک کہ عام معاملات، ایک دوسرے کے ساتھ مدد کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس میں بھی کہا گیا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تقوی پر، تقوی پر کتنا زور دیا گیا کہ بندہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرے، بندہ وہی جائے جہاں اللہ اس کو دیکھنا پسند کرتا ہے، اور وہاں کبھی نہ جائے جہاں اللہ اس کو دیکھنا ناپسند کرتا ہے. اتق اللہ حیث ما کنتم، جہاں کہیں رہو، تنہائی میں رہو یا جماعت میں رہو. ہاں یاروں میں تو بہت آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، دوستوں کے ساتھ، یاروں کے ساتھ معاذ اللہ، استغفر اللہ، نہیں استغفر اللہ. لیکن تنہائی میں، تنہائی میں نہ معاذ اللہ نہ استغفر اللہ، ہاں بلکہ حرام چیز کو دیکھ کر نعوذ باللہ سبحان اللہ. تو تنہائی میں بچنا یہی اصل ہے. جہاں کہیں رہو تم اللہ سے ڈرتے رہو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتَ تَمْحُهَا، اور اگر پرہیزگاری اختیار کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے بھی تم سے کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے. ال انسان میں کب من الخطا و نسیان, انسان خطا اور نسیان کا, خطا اور بھول چوک کا پتلا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے یہ انعام رکھا ہے بندے کے لیے, اس سے کچھ غلطی ہو جائے اگر وہ اصلاح کر لیتا ہے یا نیکی کر لیتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. دوسری چیز اللہ کے نبی نے جو بیان فرمائی کہ تم اگر تم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو, وہ تمہاری کوتاہی تمہارا گناہ اللہ مٹا دے گا. اور تیسری چیز آپ نے کیا بیان فرمایا, اپنا حق اللہ تعالی کا حق بیان کیا, اللہ کا حق بیان کیا, اس حق میں, اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے تو اس کوتاہی سے معافی کا, اس کوتاہی کے ختم ہونے کا اللہ کے نبی نے ذریعہ بتلایا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی بتایا. ایک بندہ کامل ایمان والا, اللہ تبارک تعالیٰ کی چاہتوں کو پورا کرنے والا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی ساری چاہتوں کو نظر میں رکھے. یہ نہیں صرف اللہ کے حقوق تو ادا کر رہا ہے, اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہے, خاص خاص چیزوں کو لے رہا ہے. اللہ کے نبی نے تیسری چیز بیان فرمائی کہ وہ خالق الناس بخلق حسن, لوگوں کے ساتھ, بندوں کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ, اچھا سلوک کرو. انسان کے میزان میں, نیکیوں کے میزان میں قیامت کے دن جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا. اچھا اخلاق, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی حدیث, اور اس میں اللہ کے حق کے ساتھ بندوں کا حق بھی بتلایا کہ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اب جب عام بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کتنا زیادہ ہوگا. ہاں, عام بندوں کے ساتھ جب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, تو خاص رشتہ دار, خاص جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کتنا ضروری ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور میرے بھائیو بہت ساری باتیں ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کرنا, اس کے فضائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بات, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وآتِ ذی القربیٰ حقہ, رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تقریباً 9 مقامات ہیں, 9 مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کو حق دو, رشتہ داروں کا حق ادا کرو, اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تکرار فرمایا, اس بات کو بار بار اللہ نے بیان فرمایا. دوسرا مقام جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا, ان اللہ یامر بالاحسان, اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے انصاف کا, عدل کا اور احسان کا. عدل میں اور احسان میں یہ رشتہ داری بھی آ گئی. ہاں, عدل کرنا, انصاف کرنا, احسان کرنا, اس میں رشتہ داری کا حق بھی آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ الگ سے بیان فرمائے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, اپنے قریبی رشتہ داروں پر رحم کا معاملہ کرو, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى, تو 9 مقامات قرآن مجید میں بالکل واضح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اور کئی مقامات قرآن مجید میں ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی اس حکم کو بیان فرمایا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کیا جائے. اور آپ دیکھیے فیصلے کا دن اور بدلے کا دن جب آئے گا تو اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی باریکی سے فیصلہ فرمائے گا, اتنی باریکی سے انصاف کرے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بدلہ دلائے گا, اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح فرما دی کہ قیامت کے دن کی مفلسی سے بندہ بچ جائے. قیامت کے دن کی مفلسی, اللہ کے نبی نے سوال فرمایا تم جانتے ہو مفلس کون ہے, صحابہ نے کہا اللہ کے رسول مخلص وہ ہے جس کے پاس درہم و متاع نہ ہو، مال نہ ہو، دنیا کا سامان نہ ہو، وہی مخلص ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مخلص وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر کے آئے گا. نماز، روزہ، زکات، حج، بہت ساری نیکیاں قیامت کے دن لے کر آئے گا. لیکن اس کا حال کیا ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. اس کا حال یہ ہوگا وہ یا کی قد شتم ہادا و قدف ہادا و اکل مال ہادا و سبق دم ہادا و درب ہادا. اس کا حال یہ ہوگا نماز تو پڑھی اس نے، زکات تو دی اس نے، روزے تو رکھے اس نے، اور بھی نیکیاں اس کے پاس بہت ساری تھی، ڈھیر تھے، گٹھلیاں تھی نیکی. لیکن بندوں کے ساتھ اس کا کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کو گالی دی ہوگی اور کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو اس نے مارا ہوگا. تو اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ان مظلوموں کو دے دی جائیں گی. اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور مظلوم باقی رہیں گے تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر لاد کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج یہ حدیث ہمیں یاد ہے، یہ حدیث ہمیں یاد ہے. آج کتنے حقوق ہم سے پامال ہو رہے ہیں. ہم ان باتوں پر عمل کرنا کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتے، کسی کو گالی دینا کوئی بڑا معاملہ نہیں، کسی پہ تہمت لگانا بہت آسان ہے ہمارے لیے. ہم نے کچھ سنا کسی کے بارے میں، اس کو آگے بڑھا دیا، ہم کو تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی، کسی کی دنیا ہم برباد کر رہے ہیں، کسی کو لوگوں کے سامنے ہم دلیل کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی آخرت ہم بگاڑ رہے ہیں. آج ہم نے اس کو دلیل کیا تو کتنوں کے سامنے کیا، لیکن کل جب ہم دلیل ہوں گے تو ہم کتنوں کے سامنے دلیل ہوں گے. تہمت لگائی کسی پر، کسی کا مال دبا لیا، کسی کا مال کھا لیا. آج غور کریں کہاں جا رہا ہے مسلمان. وہ مسلمان، وہ ہمارا دین جس میں ہم کو انصاف سکھایا گیا، عدل سکھایا گیا، آج مسلمان کتنوں کے حقوق کھا جا رہا ہے. باپ اپنی بیٹی کا حق نہیں دے رہا جائیداد میں، بہن کا حق بھائی کھا جا رہے ہیں جائیداد میں، رشتہ داروں کے حقوق جو جائیداد کے اندر ہیں وہ نہیں ادا کر رہے ہیں. باپ کہتا ہے بیٹی میں نے تیری شادی میں بہت خرچ کیا، اب تجھے میں اپنی جائیداد سے حصہ نہیں دوں گا. بھائی کہتے ہیں باپ مر گیا، والد کا انتقال ہو گیا، اب تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. ایسے کتنے معاملات آج ہم کو دیکھنے ملتے ہیں. اور رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کا، خاندانوں میں اختلاف پیدا ہونے کا سبب بہت حد تک میرے بھائیوں مال ہے. مال کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ میری امت کا کتنا مال ہے، اس وجہ سے کتنے رشتے داریاں ٹوٹ رہی ہیں، کتنے خاندانوں کے اندر دراڑیں پڑ گئی، دلوں کے اندر رنجشیں بھر گئی ہیں، وجہ مال ہے. اگر مسلمان بندوں کے حقوق کو سمجھیں، رشتے داروں کے حقوق کو سمجھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے ویسے حق کو ادا کریں تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں. آج آپ بتائیے، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہمارے رشتہ دار، لوگوں کے رشتہ دار کہاں کہاں جا رہے ہیں، گداگری کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں لوگوں سے جا کر. ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی پہلے خبر لیں. باہر دے رہا ہے، باہر صدقات و خیرات کر رہا ہے، مسجدیں بنا رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر نام ہوگا اس کا، 10 لوگوں میں لوگ اس کو سخی کہیں گے، لیکن گھر والوں کو دے گا، غریب نادار بیکس مجبور کو دے گا، اس کا نام کہاں ہوگا، اس کی شہرت کہاں ہوگی، لوگ کہاں جانیں گے کہ یہ بہت بڑا سیٹ ہے، بہت بڑا سخی ہے. افسوس کی بات ہے، رشتہ دار آج مانگنے پہ مجبور ہیں اور یہ لٹا رہا ہے. رشتہ دار آج مانگنے پہ مجبور ہیں، اگر اور خاندان کے جو غریب ہیں، نادار ہیں، ان کے بارے میں خاندان والے اچھی طرح جانتے ہیں. کون غریب ہے، کون کس حال میں ہے، کون کیسے جی رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، کیسے اس کی گزر بسر ہو رہی ہے، خاندان کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے باوجود بھی ایسی چیزوں سے آنکھیں بند کر لینا اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت پکڑ کا یہ سبب بن سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکڑ کرے گا. اور اگر ہم کسی پر احسان کرتے ہیں، اگر ہم کسی کو کچھ دیتے لیتے ہیں تو اس پر احسان نہ جتائیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ہم پر حق ہے، ہم پر حق ہے کہ ہم غریبوں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا، بے قصوں کا خیال کریں، اور ان میں ضروری ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے شروعات کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین پر صدقہ کرنا صدقہ ہے، مسکین پر صدقہ کرنا، مسکین پر خرچ کرنا صدقہ ہے، لیکن اگر رشتہ دار پر صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے دو اجر ہیں. اگر رشتہ دار کو صدقہ دیتا ہے، رشتہ دار پر خرچ کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا دو اجر ہیں، ایک صدقے کا اجر ہے، دوسرے صلہ رحمی کا اجر ہے. اب بتائیے دوسرے کو دینا زیادہ بہتر ہوا یا قریبی رشتہ دار کو دینا زیادہ بہتر ہوا؟ ہاں، کوئی دیتا بھی ہے تو اس کو جتا کر دیتا ہے، تو کیا تھا، تیری حیثیت کیا تھی، میں نے دے دے کر تجھ کو پالا ہے، میں نے تجھ کو پالا پوسا ہے، میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو کیا تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، احسان جتلا رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ولا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کر اور تکلیف دے باتیں کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. بہت سارے لوگ ہیں دیتے ہیں لیکن جتلاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا، ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. صحیح مسلم کی روایت. تین طرح کے لوگ، اللہ کلام نہیں کرے گا، گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. ان تین میں سے ایک آدمی جو احسان کر کے جتلاتا ہے، احسان کر کے جتلانے والا، دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، لیکن بار بار اس کو جتلاتے ہیں، بار بار اس کو تکلیف دیتے ہیں. اسی وجہ سے کئی غریب اور نادار لوگ اپنے رشتہ داروں سے اپنی تکلیف بیان کرنا، ان کے سامنے اپنے معاملے کو رکھنا، تکلیف والے معاملے کو رکھنا، ان سے کچھ مانگنا، مدد، اس کو نہیں پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ دے گا ہزار دو ہزار روپیہ، لیکن ہاں پچاسوں بار لوگوں کے سامنے بیان کرے گا اس کو تو میں نے دیا تھا تو اس کا یہ حال ہے. اور پھر کچھ آگے کوتاہی ہو گئی، کچھ رنجش پیدا ہو گئی، تو پھر اور زیادہ بیان کیا جائے، دیکھا ہاں کیا تھا، یہ ذرہ تھا اس کو میں نے آفتاب بنا دیا، یہ کہاں تھا میں نے اس کو کہاں پہنچا دیا، اور یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، احسان جتلا کرو، تکلیف دے باتیں کر کے اپنے صدقات کو ضائع مت کرو. لہذا ضروری ہے کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کا خیال کرے. اور آپ نے سنا کہ صدقہ جو ہے مسکین پر کرنا، مسکین کو دینا، اس میں ایک اجر ہے، لیکن اگر رشتہ دار کو دیتا ہے، کوئی رشتہ دار اگر ہمارا کاروبار میں کمزور ہے، ہم اس کو مدد کر کے کاروبار میں مضبوط کریں، اس کو زکات دے کر، اس کو صدقات دے کر، اس کو اتنا مضبوط کرنے کی کوشش کریں کہ کل وہ بھی زکات دینے والا ہو جائے. آج اس کا حال ایسا ہے، کل ایسا ہو جائے. کوئی بیمار ہے ہمارا رشتہ دار، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کی خبر گیری کریں. بچے ہیں، ان کی پڑھائی کے لیے کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس رقم نہیں ہے، اس کی مدد کریں. لڑکیوں سے اللہ نے کسی کو آزمایا ہے، ان کی شادیوں کے متعلق اخراجات ہیں، اس میں ہم اپنے ساتھیوں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. بہت سارے راستے ہیں، بہت سارے راستے ہیں، آدمی اگر کرنا چاہے. اور دوہرا اجر، ایک تو صدقے کا اجر، دوسرے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو نبھانے کا اجر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر ہوتا کہ تم اس لونڈی کو اپنے غریب ماموں کو دے دو. جو تمہارے ماموں غریب ہیں ان کو اس لونڈی کو اگر تم نے دے دیا ہوتا تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا اجر کا زیادہ اجر کا باعث ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آتی ہیں اور آ کر پوچھتی اللہ کے رسول ہم اپنے شوہر پر اور وہ بچے جو ہماری پرورش میں ہیں یتیم جو ہماری کفالت میں ہیں ان پر ہم اپنی زکات کا مال خرچ کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی. آپ نے ان کو اجازت دی کہ تم اپنے شوہروں پر اور وہ بچے جو یتیم ہیں تمہاری کفالت میں ہیں ان پر تم اپنی زکات کو خرچ کرو. دیکھیے ایک بیوی کو ایک عورت کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے شوہر پر زکات خرچ کر سکتی ہے. یعنی رشتہ داری اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا کتنا سکھایا گیا. ایک بیوی کو اجازت ہے کہ اپنے شوہر کی زکات کے ذریعے مدد جس کے اوپر اللہ نے مال سے نوازا ہے جس کے پاس مال ہے وہ زکات نکالتی ہے اس کے مال کی اپنے شوہر کو دے سکتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی یہ چاہت ہو جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو. جو بندہ چاہتا ہو کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو. روزی کے لیے ہر کوئی پریشانی آ جائے. اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے اور اس کی عمر زیادہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے وہ رشتہ داری نبھائے. کتنی فضیلت اللہ تبارک تعالیٰ صلہ رحمی رشتہ داری کو نبھانا اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ روزی میں برکت یہ روزی میں برکت کا سبب بنے گا یہ عمل جو بندہ کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں پوچھتے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے. ایسا عمل بتائیے جو جنت میں داخل کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اکیلے اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. نماز قائم کر زکات ادا کر اور صلہ رحمی کر. صلہ رحمی کہاں لے جائے گی؟ رشتہ داری کو نبھانا رشتہ داری کا حق ادا کرنا کہاں لے جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ کام نہیں بتایا کرنے کے. سب سے پہلی اہم چیز اللہ کی عبادت کر اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر. جب اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ کا عبادت کا عبادت کر عبادت کو اللہ تعالی کی بجا لا. روزہ نماز پڑھ روزہ رکھ نماز پڑھ زکات دے روزہ رکھ یہ ساری چیزیں کر اور صلہ رحمی کر. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر. صحابی کے سوال کا جواب اللہ کے نبی نے دیا ایسا عمل بتائیے جو مجھ کو جنت میں داخل کر. تو صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی. غور سے سنیے میرے بھائیو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان. آپ نے فرمایا ظلم و زیادتی اور خطا رحمی رشتہ داری کو کاٹنا یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا میں ہی ان کی سزا اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. یہ دو جرم ایسے ہیں ظلم و زیادتی اور قطع رحمی رشتہ داری کو کاٹنا. یہ دو جرم ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی سزا کے ساتھ دنیا میں بھی ان کی سزا فوری طور پر دے دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا ان دو جرموں کے علاوہ کسی بھی جرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس طرح اہتمام نہیں فرماتا. کتنی بڑی ہاں برائی کی اور تکلیف کی بات ہے. ظلم و زیادتی اور رشتہ داری کو کاٹنا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ہی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین اس کی سزا دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ رشتہ داری جو ہے وہ عرش کے ساتھ معلق ہے. رشتہ داری عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جو مجھے جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ساتھ ملائے گا اور جو مجھ کو خطا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کرے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سکھایا صلہ رحمی کے بارے میں کہ اگر کوئی آپ سے توڑتا ہے ہاں وہ جوڑے گا تو میں جوڑوں گا. یہ تو بدلے کو بدلا ہے. آپ دینی مجلس میں تشریف فرما ہے بھائی جو بھی بھائی موبائلز وغیرہ چالو رکھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنے موبائلز کی طرف دھیان کر لیں. یہ چیتاونی تھی ہمارے لیے اپنے موبائل میوٹ کر لیں برائے مہربانی. میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی رشتہ داری کاٹتا ہے، ہم سے دور ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس نے کیا تو میں کروں گا، اس نے نہیں کیا تو میں نہیں کروں گا. شادیوں میں اکثر ہوتا ہے، اس نے مجھ کو دعوت نہیں دی، میں بھی دعوت نہیں دوں گا. بلکہ تحفے تحائف میں بھی ہوتا ہے، ایک بار بھیجا یا دو بار بھیجا، کتنی بار بھیجوں، کچھ آتا ہی نہیں ادھر سے. بہت سارے لوگ شادیوں میں تحفے تحائف لیتے ہیں، اتنی جگہ گئے کھائے ہم لوگ اور دے کے آئے، تو ہم لیں گے نہیں کیا؟ دیکھیے اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بندہ صرف اور صرف اللہ کی رضا چاہے، میں نے تحفہ دیا کس کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی. تحفے سے کیا ہوتا ہے؟ لین دین سے محبت بڑھتی. لیکن آدمی ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے. اخلاص ہو، رب کی رضا. میں جو بھی عمل کر رہا ہوں، میں کسی کے ساتھ احسان کر رہا ہوں، کسی کو دے رہا ہوں، کسی کی مدد کر رہا ہوں، کسی کو کوئی چیز سکھا رہا ہوں، اس میں بدلے کی امید نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید میں کئی آیات، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کوئی اگر تم کو شکریہ بھی نہ کہے تو بھی برا نہیں لگنا چاہیے. کیا یار، اتنی مدد کیا، اس کو اتنا لمبا راستہ بتایا، ہاں اس کو اس کی منزل تک پہنچایا، شکریہ بھی نہیں کہا. یہ چیز جب ذہن میں ہوگی کہ مجھے صرف میرے رب کو راضی کرنا، مجھے بدلہ بھی نہیں چاہیے، اور کسی نے شکریہ نہیں ادا کیا تو بھی کوئی بات نہیں، یہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے. پھر بدلہ نہیں ملے گا تو بھی وہ عمل کرتا جائے گا، بدلہ نہیں ملے گا تو بھی حسن سلوک کرتا جائے گا. بدلے کو بدلہ، وہ کرے گا تو میں کروں گا. اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے. شادیوں کے اندر جو لین دین ہوتا ہے، یہ تو ایک رسم ہے، بلکہ میں تو اس کو بل پیمنٹ سمجھتا ہوں. کھانا کھائے اس کے بعد لفافہ دے رہے ہیں، کیا بھائی؟ بل دے رہے ہیں، ایسا لگتا ہے بل دے رہے ہیں. ہاں، اور یہ امید رکھتے ہیں لوگ، وہ اس امید کے ساتھ دعوت دیتے ہیں کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے، اتنا لوگوں کو دیا ہے، کتنے لفافے دیے ہیں، ہم کو بھی کچھ آئے گا. تو آپ نے تحفہ دیا ہے یا بدلے کے لیے کوئی چیز دی ہے؟ ایک بندہ نیکی کرنے کے بعد امید اور اجر کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک شخص نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ مخالفت سے پیش آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا بات. دیکھیے وہ اچھائی کر رہا ہے، وہ خیر میں آگے بڑھ رہا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھلا سلوک کر رہا ہے، لیکن مخالفت ہو رہی ہے، برا سلوک کر رہے ہیں. یہ رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہے، وہ قطع رحمی کا معاملہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم واقعی ایسے ہو جیسے تم کہہ رہے ہو، تم نے اگر کوئی بات غلط نہیں کہی ہے، معاملہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے تم نے بیان کیا ہے، تو گویا تم ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہے ہو، ان کے منہ میں گرم گرم راکھ ڈال رہے ہو. اور اگر تمہارا عمل یہی رہا کہ وہ قطع رحمی کرتے رہے اور تم صلہ رحمی کرتے رہے، وہ برا سلوک کرتے پھر تم اچھا سلوک کرتے رہے، تم بردباری سے پیش آتے رہے، ان کا کوئی بھی معاملہ رہا، اگر یہی تمہارا معاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار ہمیشہ تیرے شامل حال رہے گا. ایک مددگار اللہ کی طرف سے ہمیشہ تیرے شامل حال. تو میرے بھائیو، اگر کوئی ہم سے کاٹے تو بھی ہم جوڑے ہیں. بلکہ آپ دیکھیے، واقعہ ایک میرے سامنے ہے، ایک بہت ہی یعنی اہم واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی. سورہ النور میں اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں. ان تہمت لگانے والوں میں آپ پر بدکاری کی تہمت منافقین نے لگائی، ان تہمت لگانے والوں میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک خالہ زاد بھائی تھے مستہ، جب ان کو پتا چلا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہ یہ مستہ بھی اس معاملے میں شریک ہیں، اور مستہ وہ تھے جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، غریب تھے، نادار تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کفالت کیا کرتے، لیکن جب یہ چیز معلوم پڑی تو انہوں نے قسم کھا لی، انہوں نے قسم کھا لی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا. معاملہ کتنا بڑا ہے آپ دیکھیے، گھر میں تہمت لگائی، گھر پہ تہمت لگائی جا رہی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں صدیقہ بنت صدیق، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے مسلمانوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، خود کی بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں منافقین کا ساتھ دینے والے یہ ان کے خالہ داد بھائی. ظاہر بات ہے آدمی غیظ و غضب میں آ سکتا ہے، ظاہر بات ہے آدمی کو غصہ آ سکتا ہے، اتنا بڑا معاملہ، لیکن جب انہوں نے قسم کھائی تو اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 22 ارشاد فرمایا، تم میں سے جو اصحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اصحاب حیثیت اور کشادگی والے ہیں وہ رشتہ داروں، مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کی بابت یہ قسم نہ کھائیں کہ ان کو کچھ نہیں دیں گے. بتائیے، وہ مسلمان تھے، وہ مہاجرین میں سے تھے، مکہ سے مدینہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، گرچہ ان سے غلطی ہوئی تھی، گرچہ اس طوفان بدتمیزی میں وہ بھی شریک ہو گئے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے خیر کے جو اعمال ہیں، اور اتنا بڑا عمل ہجرت کا، اللہ تعالی نے اسی قدر فرمائی، اور ان کے بارے میں آیت نازل فرمائی، ان کے لیے آیت نازل فرمائی کہ جن کو اللہ نے باحیثیت بنایا ہے، جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، جو رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، ایمان والا بھی ہے اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا بھی ہے، ایسے لوگوں سے اپنے ہاتھ کو نہ روکیں، ان کی مدد سے نہ رک جائیں. آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ وہ معافی اور درگزر معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا وہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں، بلا واللہ انی احب ان یغفر اللہ لی. ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو سنا تو فرمایا کہ یقیناً میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. یعنی اتنا بڑا معاملہ بھی ہو جائے تو بھی رشتہ داروں کی مدد کرنا، رشتہ داروں کا ساتھ دینا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ بتائیے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کون سا بندہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ اللہ میری خطاؤں کو نہیں معاف کرے؟ تو اگر ہمارے کسی رشتہ دار سے، کسی قریبی رشتہ دار سے کوئی زیادتی والا عمل ہوا ہے، اب دیکھیں دشمن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے. دشمن کے ساتھ فرعون کے پاس اللہ نے روانہ کیا اپنے دو مقرب بندوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشا، اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، اتنا بڑا دشمن ہے، اللہ کی سلطنت کو چیلنج کرنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رب ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلی، اللہ بلند و بالا پروردگار ہے، یہ چیلنج کر رہا ہے. لیکن اس کے پاس جب اللہ نے، فرعون کے پاس جب اللہ نے، اتنے بڑے دشمن کے پاس اللہ نے بھیجا اپنے نبیوں کو، فرمایا فقولا لہ قولا لینا، ہمارے رشتہ دار فرعون سے زیادہ گئے گزرے تو نہیں ہیں؟ ہاں بھائی، اس لیے ان کے ساتھ معافی درگزر کا معاملہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ یعنی رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک ان کی زیادتیوں کے بعد کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے. تو میرے بھائیو، ہم ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں، اور ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں، بہتر سے بہتر سلوک کریں. اگر وہ زیادتیاں بھی ہم پر کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، قطع رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں اور ان کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ. آج ہم دیکھتے ہیں کیا کیا گھروں کے حالات ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ اکثر معاملے کاروبار میں دونوں بھائی ایک ہیں، گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، لیکن جیسے جیسے خاندان بڑھتا ہے آپس میں رنجشیں بڑھتی جاتی ہیں. اگر ہم کو علم ہوگا، سب سے پہلی چیز ہم کو علم ہوگا کہ رشتہ داری نبھانا کتنا ضروری ہے، رشتہ داری کو نبھانے پر کیا اللہ کے یہاں انعام ہے. ہم نے سنا ابھی بہت ساری چیزوں کو علم حاصل کریں، ہم دین کے بارے میں جانیں. جب علم ہوگا تو آدمی پھر برائی سے بچے گا، رشتہ داری کاٹنے سے بچے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اس کے علاوہ ہمارے اندر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین نے حکم دیا ہے رشتہ داری کو جوڑنے کا. اللہ نے کہا ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، رشتہ داریوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. جب بندے کو احساس ہوگا کہ اللہ کے سامنے مجھ کو حاضر ہونا، اس کے سامنے مجھ کو کھڑا ہونا، یہ چیز تقویٰ انسان کو روکتا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ بریک ہے برائی سے روکنے کے لیے. بندے کے اندر جو اللہ نے چیز رکھی ہے یہ تقویٰ ہے کہ برائی سے بندہ رکے. ہمارے اندر اگر تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو، یہ چیز اللہ کا تقویٰ پرہیزگاری ہمیں آگے بڑھائے گی، ہم صلہ رحمی کی طرف بڑھیں گے، قطع رحمی سے ہم بچیں گے. اس کے علاوہ آپ نے سنا جاتی بھی اگر ہو تو معافی اور درگزر کا معاملہ، معاف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن کو معاف کیا؟ بڑے بڑے لوگ. ہاں، وہ آدمی جس نے سب سے خطرناک کلمات، سب سے برے کلمات، تاریخ کے سب سے ناروا کلمات اللہ کے نبی کی شان میں اور مسلمانوں کی شان میں بیان کیے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ پڑھیے، سیرت کا مطالعہ ہم کریں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اس نے کہا تھا یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز من الاذل، اب جب مدینہ لوٹ کر کے جائیں گے تو عزت والے، عزیز لوگ، عزت والے لوگ ذلیلوں کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اتنی بڑی گستاخی، مسلمانوں کو ذلیل کہنا، اللہ تعالی نے جواب دے دیا وہاں وللہ العزۃ وللرسول وللمؤمنین. اور یہی شخص تھا رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی جس نے وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا. لیکن جب اتنا بڑا آدمی، جب وہ مر رہا ہے، اتنا زیادہ ستانے والا، جب اس کا آخری وقت ہے، مسلمان بیٹا آ کر کے کہہ رہا اللہ کے رسول اپنا کرتا دے دیجئے، میں اپنے باپ کو پہنا دوں، ہو سکتا ہے اس کی تکلیف میں کمی واقع ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کے دے دیا. دیکھیے کتنا بڑا دشمن ہے، معافی اور درگزر کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کیا، ہم اپنے رشتہ داروں کو معاف نہیں کر سکتے. زہر دینے والی، جس نے آپ کو زہر دیا، بکری کے اندر زہر ڈال کر کے زہر میں بجھی ہوئی بکری آپ کو کھلائی، اس کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا. تو معافی اور درگزر کا معاملہ کریں، اور سب سے بڑی چیز ہم اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کریں، آخرت کی فکر کریں. اللہ تبارک تعالیٰ حساب کرنے والا ہے. اللہ کا حکم تھا کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، اللہ کا حکم تھا نماز پڑھیں ہم پڑھیں، اللہ کا حکم تھا روزہ رکھے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ کے دوسرے حکموں کی ہم پابندی کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کر کریں کہ ہم اللہ کا احسان نہیں کرتے. اسی طرح یہ بھی رشتہ داریوں کو نبھانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، یہ بھی اللہ کا حکم ہے. ہم کسی رشتہ دار پر رشتہ داری جوڑ کر یا اس پر احسان کر کے اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین حاکم الحاکمین کے سامنے جو ہمیں کھڑے ہونا ہے، اور وہاں کی نجات کی ہمیں جو فکر ہے، اس فکر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہم کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے خیر میں، نیکی میں، بھلائی میں آگے بڑھنے کی، اور برائیوں سے، شرور سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی یہ فریضہ، یہ حکم جو اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، رشتہ داری کو جوڑیں، اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بغیر کسی یعنی بدلے کو ذہن میں رکھے ہوئے. ہم کسی کو دیں تو بھی اللہ تعالیٰ سے اجر, اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کا خیال کرتے ہوئے ہم کسی کو دیں. کسی کے ساتھ احسان کریں تو اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی امید سے, اس کو راضی اور اس کو خوش کرنے کے خیال سے ہم اس عمل کو کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرمائے, ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں, ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ تقویٰ ہمیں عطا فرمائے, ہمارے اندر تقویٰ پیدا فرمائے, اور اپنے بھائیوں دوستوں برادروں اور رشتہ داروں کے ساتھ معافی اور درگزر کا معاملہ کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم آخرت کی فکر کریں جس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہی ساری نیکیاں, یہ بھلائیاں اور یہ خیر کے کام جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے, یہی سارے اعمال ہمیں کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے, زندہ رکھے اپنی خوشنودی اور اپنے رضا والے کام کرتے ہوئے زندہ رکھے, اور موت بھی اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی اور رضا والی موت, ایمان والی موت نصیب فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه انه الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم.